اور رحمان فاروقی سرپرست اعلیٰ سپاہ صحابہ کی خدمت میں صدا کرتا ہوں تو اسٹیج پر تشریف لا کر ہمیں اپنے خیالات سے مستفید فرمائیں.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم صحابی کن نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم صدق اللہ مولانا اللزیم وصدق رسولہم نبی الکریم ونہن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، گرچہ تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے لہو سے روشن کر دیں گلیاں اس ویرانے کی، بچے تنگ بہت تھی راہیں شہر وفا کو جانے کی، جان تھی ایک سو وہ بھی دے دی پھر بھی رہے شرمندہ سے، دل والے خود ہی لکھ لیں گے کہانی اس افسانے کی. اپنے مرکز سے اگر دور نکل جاؤ گے خاک ہو جاؤ گے، افسانوں میں کھو جاؤ گے. اپنے پرچم کا رنگ بھلا مت دینا، سرخ شولوں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے. تیز قدموں سے چلو اور تصادم سے بچو، بھیڑ میں سست چلو گے تو کچل جاؤ گے. ہم سفر ڈھونڈو نہ کسی کا سہارا چاہو، ٹھوکریں کھاؤ گے تو خود ہی سنبھل جاؤ گے. میرے واجب الاحترام، قابل صد احترام جمعیت علماء اسلام متحدہ دینی محاذ اور سپاہ صحابہ جدہ کے غیور نوجوانوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت استاذ الحدیث شیخ الحدیث حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں نہایت خوبصورت گفتگو فرمائی ہے، اور ان سے پہلے قاضی صاحب نے نہایت دردمندی سے اپنے جذبات کا خیال اظہار فرمایا ہے. اس اظہار خیال سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ یہ ایک دینی اور مذہبی اجتماع ہے، اور اس مذہبی اور دینی اجتماع میں اسی عنوان پر ہی انشاءاللہ گفتگو ہوگی. آپ کو معلوم ہے کہ میرا تعلق پاکستان کی ایک ایسی ریلیجیس پارٹی سے ہے کہ جس کے بارے میں مختلف کہانیاں مشہور. مخالفین نے ہمارے خلاف ایسا طوفان اٹھا رکھا ہے کہ ان کے نزدیک دنیا میں ہم سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں. جنگ فورم لاہور میں مجھ سے ایک مرتبہ ارشاد حقانی صاحب نے پوچھا تھا کہ سپاہی صحابہ کو لوگ دہشت گرد کیوں کہتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی جماعت ایسی نہیں جس نے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا ہو اور اسے دہشت گرد نہ کہا گیا. فلسطینی مجاہدین کو اسرائیل نے ہمیشہ دہشت گرد کہا، افغان مجاہدین کو روس نے دہشت گرد اور بھگوڑے کہا، کشمیر کے مظلوموں کو انڈیا روزانہ ریڈیو میں دہشت گرد کہہ رہا ہے، اور اگر حریت فکر کی آواز بلند کرنا اور اپنے حقوق کی بات کرنا اور جرت کے ساتھ اپنے موقف کا اظہار کرنا، اسی کا نام دہشت گردی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سپاہ صحابہ واقعی پھر اس عنوان کی مستحق ہے، اور یہ لقب بہت صحیح اور موضوع ہے جو سابقہ تاریخ سے ملتا ہے. ایک وقت تھا کہ پاکستان کے کئی علاقوں میں جہاں انگریزوں کے مراعات یافتہ جاگیردار شیعہ رہتے تھے، وہاں حضرت عائشہ کا پتلا بنا کر جلایا جاتا تھا. حضرت فاروق اعظم کا نام لکھ کر کتے کے گلے میں پٹیاں ڈالی جاتی تھی. یہ آج سے 8-10 سال پہلے کی بات ہے، کوئی پرانی بات نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ صرف جنگ کے اندر 136 جاگیردار ہیں، اور 136 میں سے صرف 10 سنی ہیں، 126 شیعہ ہیں، اور یہ سارے کے سارے وہ ہیں کہ جن کو انگریزوں نے کسی کو 100 مربع، کسی کو 200 مربع، کسی کو 50 مربع زمینیں الاٹ کی. اسی طرح ملتان میں دیکھیں قریشی، گیلانی، گردیزی، یہ جو سارا گروپ ہے ان کا 1600 مربع زمین ہے ملتان کے ڈویژن میں، جو ان جاگیرداروں کی، اور وہ سب شیعہ. اور اسی طرح سندھ کے اندر آپ دیکھیں تالپوری کا ایک خاندان چھوڑ کر تقریباً تمام بڑے بڑے جاگیردار انگریز کے مراعات یافتہ اور شیعہ. کس بنیاد پر ان کو جگیریں ملی؟ انگریز کے گھوڑوں کے خرے ملنے کے بدلے میں، مسلمان قوم سے غداری کرنے کے بدلے میں ان کو جگیریں ملی. وہ جگیردار کبھی یہ نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہمارا مقابلہ کرے، کوئی غریب آدمی، پھر یہ کہ غریب آدمی مقابلہ کرے، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ غریب آدمی مولوی ہو، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ بڑا جرت مند ہو، اور اس پر مستزاد یہ کہ وہ اسی کے شہر کا رہنے والا ہو. یہ نہیں برداشت ہوتا. میرے بھائیو، سپاہ صحابہ 6 ستمبر 1985 میں جنگ میں قائم ہوئی، اور جب مولانا حق نواز شہید نے یہ جماعت منائی تو ابتدا میں ان کا پروگرام تھا کہ اس جماعت کو ہم ضلع جھنگ تک محدود رکھیں گے. وہاں اتنے مسائل تھے، لیکن میرے بھائیوں، صرف ایک سال کے عرصے میں 10 فروری 1986 کو اس جماعت کا دائرہ کار پوری دنیا تک پھیلا دیا، پورے پاکستان تک پھیلایا گیا. اتنی تیزی سے یہ جماعت کیوں بڑھی؟ پاکستان میں اور بھی بڑی جماعتیں اس سے پہلے سے قائم ہیں، مسلمانوں کی جماعتیں ہیں، اہل سنت کی جماعتیں ہیں. پاکستان میں چھوٹے چھوٹے مقرر نہیں، بڑے بڑے مقرر ہیں، اور ان کی آواز دور دور تک پہنچتی ہے. ایسے ایسے خطیب ہیں جن کی سہر انگیزی سے ایک عالم مشہور ہے، بڑے اعلی لہن سے قرآن پڑھنے والے، اور بڑی خطابت کی جولانیاں دکھا کر عوام الناس کو مبہوت کرنے والے موجود ہیں. لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی جنگ سے اٹھا اور آج امریکہ کی ٹیکساس ریاست کے آخری کنارے تک ہر مسلمانوں کی ہر گاڑی میں حق نواز جنگوی کی کیسٹ گونج رہی ہے. اس کا کوئی لہن نہیں ہے, وہ کوئی شعر نہیں پڑتا تھا, وہ کوئی لہن سے اور آواز نہیں کرتا تھا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس پر ہر آدمی کو غور کرنا چاہیے. میرے بھائیو, یہ وہ مختصر پس منظر تھا جس کی وجہ سے سپاہ صحابہ کا قیام عمل میں آیا, اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری قوم پوری دنیا کو متوجہ کیا. اور دیکھیے, جنگ شہر میں, جنگ میں صدر میں ایسے علاقے ہیں جہاں سے باقاعدہ پتلے حضرت عائشہ اور صحابہ کے بنا کر جلائے جاتے تھے. لیکن آج مجھے بتائیں کہ آج پاکستان کے کسی ایک خطے میں بھی کوئی جگیردار, کوئی شیعہ کسی صحابی کی کسی چوک چوراہے اور سٹیج پر توہین نہیں کر سکتا, اور کوئی پتلا نہیں جلایا جا سکتا, اور کوئی صحابی کی توہین کرنے والا زندہ سٹیج بچ کر نہیں جا سکتا. یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ کس کی قربانی ہے کہ ایک شخص نے اپنی جان اس طرح دے دی ہے, اور جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ آگے بڑھا ہے, اور جان ہتھیلی پر لے کر وہ چوک چوراہوں میں آیا ہے. اور جب اس نے آواز اٹھائی تھی تو انتظامیہ اس کی مخالف تھی, پولیس مخالف تھی, ڈپٹی کمشنر مخالف تھے, 300 مقدمات اس پر قائم کیے گئے. ہر شہر کے ڈی سی نے کہا اس کا داخلہ بند کر دو, ہر شہر کے ایس پی نے کہا اس کا داخلہ بند کر دو. 300 مقدمات تھے. مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب مولانا حق نواز شہید کو مارشاء اللہ کے دور میں ڈیرہ غازی خان میں گرفتار کیا گیا, اور جام پور سے ان کو پکڑا, ان کے تن بدن پر ایک کرتا اور ایک شلوار تھی, اور وہ بدبو کی وجہ سے کئی 6 دن گزر گئے, گرمیوں کا موسم تھا, وہ پسینہ شرابور. اور مولانا جب حلاڑ سے جیل میں لایا گیا تو مولانا نے وہ قمیض اتار کر ایک مولوی صاحب کو دی جو وہاں کے محلے کے جیل کے مولوی صاحب تھے, اس قمیض کو تم دھو کر دے دو. تو وہ جب قمیض لے کر باہر نکلا, پولیس والوں نے اسے پکڑ لیا, تو نے جھنگوی کی قمیض کیوں پکڑی؟ اس کو اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گیا. 18 دن تک مولانا حق نواز اسی حالت میں رہے. کوئی آدمی ملاقات کرنے والا نہیں, کوئی روٹی پہنچانے والا نہیں, کوئی آدمی پوچھنے والا نہیں. اپنے لوگوں نے کہا یہ بڑا سخت ہے, یہ تلخ ہے, یہ تلخ لہجہ اختیار کرتا ہے. لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھیں کہ میں مولانا حق نواز شہید کے پاس ایک وقت گیا مغرب کے بعد, تو میں نے دیکھا کہ مولانا کے ہاتھ میں ایک کتاب پکڑی ہوئی ہے اور وہ ٹہل رہے ہیں صحن میں. میں نے کہا کیا بات ہے, پریشان ہے؟ انہوں نے کہا لاہور سے ایک کتاب چھپی ہے, اس کتاب کے بعد مجھے مر جانا چاہیے, پوری سنی قوم کو مر جانا چاہیے, زندگی کی کوئی ضرورت نہیں. میں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے, اس کتاب کا نام ہے سہم مسوم. کتاب کا نام سہم مسوم. اس کتاب میں حضرت فاروق اعظم کو رضی اللہ تعالی 110 گالی دی گئی, نام لے لے کر 110 گالی. یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں تھی. سہم مسموم کتاب چھپی. ایک اور کتاب چھپی جس کا نام ہے قول مقبول. مولانا حق نواز شہید کے پاس وہ کتاب آئی تو مولانا کو میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ روتے ہوئے دیکھا. اس کتاب میں ایک ایسی تحریر تھی, مولانا نے ایک جلسے میں اسے بتایا, اور جلسے میں کبیر والا کے جلسے میں انہوں نے وہ کتاب دکھائی. انہوں نے کہا کہ اس کتاب کے چھپ جانے کے بعد اگر حق نواز چین کی نیند سوئے تو اے اللہ اس پر لعنت کر. یہ جلسے انہوں نے کہا. کتاب میں کیا تھا کہ حضرت عثمان غنی کی بیوی ام کلثوم جو رسول اللہ کی بیٹی ہے, جب وہ فوت ہو گئی تو عثمان غنی نے اس کے ساتھ مردہ حالت میں ہمستری کی. الیاذ باللہ. یہ تحریر ہے. اس تحریر کو لکھنے والا غلام حسین نجفی لاہور میں جامعہ المنتظر کا صدر مدرس ہے, ابھی بھی موجود ہے. اس کی 40 کتابیں لے کر میں میاں نواز شریف کے دروازے پر بھی گیا, صدر اسحاق دروازے پر بھی گیا, ہائی کورٹ کے ججوں کے دروازے پر گئے. میرے ساتھ ہر آدمی نے وعدہ کیا. مولانا حق نواز چیخ چیخ کر دنیا سے چلے گئے, انہیں ذبح کر دیا گیا, ان کو گولی مار کر شہید کر دیا گیا, ان کے بچے یتیم کر دیے گئے, ان کی جوان بیوی کو بیوہ کر دیا گیا, لیکن وہ کتابیں ابھی تک ضبط نہیں. آپ مجھے بتائیں اس کا کیا حال ہے؟ ایک آدمی کسی شخص کے باپ کی داڑھی میں ایک چھوٹا سا بچہ روڑا کنکر مارتا ہے, اس کی سفید داڑھی ہے باپ کی, بچہ کنکر مارتا ہے تو وال اس کا کہتا ہے یہ بچہ حرامی ہے. یعنی اس کی سفید داڑھی میں اگر ایک بچہ کنکر مارے تو وہ بوڑھا کیا کہتا ہے کہ یہ بچہ حرامی ہے. یعنی اس کو حرامی کہہ دیا بچے کو, کیونکہ آپ کی داڑھی میں کنکر لگا ہے. حضرت عائشہ کو نعوذ باللہ طوائفہ لکھا گیا, ہم اس گستاخ کو کافر کہیں تو ہم دہشت گرد ہو گئے. آپ کی داڑھی زیادہ متبرک ہے حضرت عائشہ کی عزت سے، آپ کی عزت زیادہ ہے حضرت فاروق اعظم سے. یعنی میری بات سنیں، ماں بہن کی گالی تحریر میں اس شخص نے لکھی ہے صحابہ کو، ماں بہن کی گالی تحریر میں غلام حسین نے. اس درد نے سپاہ صحابہ کو پیدا کیا ہے، یہ درد تھا. یہ کوئی پاگل نہیں ہے لوگ، 110 یعنی 110 آدمی شہید ہو گئے جن میں 85 آدمی صرف سپاہ صحابہ کے کارکن تھے. وہ کوئی پاگل نہیں تھے، ان کے بھی بچے تھے، ان کی بیویاں بھی تھیں، وہ بھی رشتے دار رکھتے تھے، وہ بھی ہمارے آپ جیسے تھے. اور جو 2.5-3 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے جیسے ہیں. کیوں جیلوں میں ہیں؟ وہ پاگل نہیں ہو گئے؟ یہ لٹریچر ہے، یہ کتاب ہے، یہ طوفان ہے جو ایران کے خمینی کے انقلاب کے بعد پاکستان اور دنیا میں اٹھا. مجھے آپ بتائیں، خمینی کا انقلاب 11 فروری 1979 کو ایران میں آیا، 1979 کو. اس انقلاب کے بعد پاکستان اور دنیا بھر میں فوری طور پر لوگوں نے خمینی کو اسلام کا جو کہا، اسلام قلم بردار کہا. لیکن 1-2 سال 3 سالوں کے بعد اس کی ساری کتابیں منظر پر آئیں تو پوری امت نے اس کے خلاف آواز اٹھائی. ڈاکٹر فتحی نے مصر میں اس کے خلاف کتاب لکھی، آپ اس کو بھی دہشت گرد کہہ دیں. لبنان سے جا دور المجوس کتاب چھپی، اس مصنف نے ایران کے ڈر سے اپنا نام ٹائٹل پر نہیں لکھا. مولا منظور رومانی نے انڈیا سے کتاب لکھی، ایرانی انقلاب. کتاب لکھنا بہت بڑا کام ہے، فتویٰ دینا بڑا کام ہے، لیکن فتویٰ بھی گھر میں بیٹھ کر دیا جاتا ہے، کتاب بھی گھر میں بیٹھ کر لکھ جاتی. لیکن ایک پوری گورنمنٹ کے خلاف چوک میں آواز اٹھانا، چوراہے میں آواز اٹھانا، اور پارک میں آ کر للکارنا، اور چوراہوں اور گلیوں میں آ کر للکارنا، اور اپنے آپ کو موت کی کالی کوٹھڑی میں ڈالنے کے مترادف تھا. اور یہ وہ عظیمت کا راستہ تھا جس کو اس پاکستان میں، اس دھرتی پر حق نواز چھنگوی نے پورا کیا اور اس فریضے پر عمل کیا. اور اس نے ہر وہ بات جو اسلام اور دین کے فریضے کے طور پر تھی اس پر عمل کیا. میرے بھائیو، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا یہ ارشاد نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اذا ظہرت الفتن او البدع وسبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ وان لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب فتنے عام ہو جائیں، جب بدعتیں پھیلنے لگ جائیں، اور جب میرے صحابہ کو لوگ گالیاں دینے لگے، سبت اصحابی، اس وقت حضور نے کیا فرمایا؟ کیا کرنا چاہیے؟ تسبیح کرنی چاہیے؟ گھر میں بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، میرے پیغمبر نے 1400 سال پہلے فرمایا، فل یظہر العالم علمہ. یہاں بڑی خوبصورت بات رسول اللہ نے فرمائی کہ اس وقت عالم کو چاہیے میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے. یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر نے کہ میدان میں نکل کر بیٹھ جائے یا تقریر کرے یا واضح، یہ لفظ بھی نہیں فرمائے. فرمایا میدان میں نکل کر اپنا علم ظاہر کرے، یعنی اس کے اندر جو قوت دین کی ہے اور حرارت اسلام کی جو ہے اس کو چوک میں کھول کر رکھ دے تاکہ صحابہ کی عزت محفوظ ہو جائے. فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ. اگر ایسے وقت میں مولوی خاموش رہا، عالم خاموش رہا، اور چوکوں چراہوں میں کتابیں صحابہ کے خلاف بکتی رہیں، ڈونیٹ اور تقسیم ہوتی رہیں، تو پیغمبر نے فرمایا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اجمعین، اس پر اللہ اور اس کے رسول اور سارے فرشتوں کی لعنت. میرے بھائیو، خمینی کی وہ کتاب کشف اسرار، جس کتاب کے 119 صفحے میں اس نے لکھا کہ عمر فاروق اصلی کافر و زندیق تھا، نعوذ باللہ، اسی کتاب کے 107 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ عثمان نعوذ باللہ بدکماش انسان تھا، وہ عثمان غنی جس کے نکاح میں رسول اللہ نے 2 بیٹیاں دی. مسلمانوں، لوگ دنیا میں بڑے ہیں، ایک شخص کے نکاح میں آپ اپنی بیٹی دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں میرا داماد بڑا شریف ہے، بڑا اچھا میرا داماد ہے، لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں. لیکن جس شخص کے نکاح میں تیرا رسول بیٹی دے، اور بیٹی بھی اپنی مرضی سے نہ دے، اللہ کی وحی سے دے، جبریل امین کے کہنے پر دے، اور وہ بیٹی فوت ہو جائے اور رسول اللہ دوسری بیٹی اس کو دے، وہ بھی فوت ہو جائے، اور پیغمبر فرمائے عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، اور ایک روایت میں ہے کہ میری 100 یا 200 بیٹیاں ہوتی، باری باری سب فوت ہوتی جاتی، میں سب کا نکاح تیرے ساتھ کرتا جاتا. دنیا کے سب سے بڑے پیغمبر نے فرمایا، اور اس رسول کے بارے، اس بیٹی کے بارے میں، اس عثمان کے بارے میں خمینی کہتا ہے میں ایسے رب کو رب نہیں مانتا جس نے عثمان جیسے بدکماش آدمی کو خلیفہ بنایا. جو تیرے پیغمبر کے دور داماد کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتا، کیا کرنا چاہیے؟
ہماری جوانیوں کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، آپ کے اور میرے کاروبار کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مولویوں کی مولویت بھی باقی ہے، پیروں کی پیری باقی ہے، دکانداروں کی دکانیں باقی ہیں، تاجروں کی تجارت باقی ہے، آپ کی چدراہٹ اور آپ کے آرام اور عیش باقی ہے، لیکن یہ آگ اور یہ وہ حرارت تھی جو رسول اللہ کے حکم کی وجہ سے مولانا حق نواز کو بے چین کر رہی تھی، جس آگ نے وہ رنگ دکھایا کہ اس نے ایسی فوج بھرتی کی، سپاہ صحابہ، صحابہ کے سپاہی بھرتی کے، تاکہ رسول اللہ کے صحابہ کا جو محل ہے اس محل میں کوئی شگاف نہ لگا سکے، اس محل میں کوئی کتا آ کر اس کو خراب نہ کر سکے، اور وہ پہرے دار بٹھا دیے۔ آج مجھے حیرانی ہوتی ہے، مولانا حق نواز شہید کی شہادت کے بعد لڑکے گرفتار ہوئے، کچھ شیعتل ہوئے، کچھ سپاہ صحابہ کے کارکن شہید ہوئے، لیکن جو لوگ جیلوں میں ہیں، ایک لڑکا جیل میں ہے اور وہ لڑکا، اس کو ایک لڑکا ایسا ہے جنگ جیل میں جس کو 67 سال سزا ہوئی، 67 سال، اور ایک ایسا لڑکا ہے جس کو 40 سال سزا ہوئی، کئی لڑکے ہیں جس کو سزا بہت ہے۔ جب میں ان سے جیل میں ملنے جاتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ ہم ساری زندگی جیل میں گزار سکتے ہیں، ہماری جان بھی جا سکتی ہے، لیکن تمہیں ہمارا رائے یہ ہے کہ جنگوی کے مشن سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ کیا کون سی آگ ہے، کون سی بات ہے؟ صحابہ کرام کی محبت ہے، صحابہ کا عشق ہے، صحابہ کی حرارت۔ میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہے وہ لٹریچر، یہ ہیں وہ کتابیں جس کے خلاف ریکشن ہوا، احتجاج ہوا پاکستان میں، اور 6 سال 7 سال 8 سال ہو گئے احتجاج کرتے ہوئے، ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کی۔ یہ دہشت گردی ہے کہ ہم احتجاج کریں کتاب، ہم کتابوں، ہماری سپاہ صحابہ کی مثال اس مریض کی ہے کہ جس کے سر پر کوئی آدمی اینٹ مارے، ایک شخص کے سر پہ، اور وہ اپنے سر کو پکڑ کر چیختا ہے، اور اس کی چیخ کو سن کر انتظامیہ یہ کہے کہ تمہارے چیخنے سے ملک کا امن تباہ ہو رہا ہے، لیکن جس نے اینٹ ماری اسے کچھ نہیں کہا، اس کا راستہ نہیں روکا، اس کا حق ہاتھ نہیں پکڑا، اس پر مقدمہ قائم کسی نے نہیں کیا، اس کو کسی نے کیفر کردار تک نہیں پہنچایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نعوذ باللہ غلام حسین نجفی نے اپنی کتاب نسخ خلافت، جو تازہ کتاب ہے، اس میں اس نے لکھا کہ ابو بکر کا ایمان شیطان کے ایمان کے برابر تھا۔ نعوذ باللہ، یہ ابو بکر کو گالی دینا، یہ میرے باپ سے بھی زیادہ عزت والے کو گالی ہے، میں اس پر چیختا ہوں، چلاتا ہوں، روتا ہوں، تو میرے چیخنے کو کہا جاتا ہے، چیخنے کی ضرورت نہیں، تمہارے چیخنے سے ملک کا امن خراب ہو رہا ہے۔ یعنی امن کا یہ فلسفہ ہے کہ ایک آدمی احتجاج کرتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اپنے آبا و اجداد کو گالیوں پر روتا ہے، اور اس کے راستے کو روکا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں ہماری بات نہیں آتی، بہت سارے لوگ ہیں جن کی سمجھ میں آ چکی، لیکن میں آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی ایس پی اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے دروازے تک ہمارا پروگرام نہیں پہنچا، اور اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ سپاہ صحابہ کا موقف صحیح ہے۔ مجھے وزراء نے کہا، پارلیمنٹ کے اراکین نے کہا، مجھے بڑے بڑے پاکستان کے سیاستدانوں نے کہا کہ سپاہ صحابہ کا موقف ہماری سمجھ میں آ چکا ہے، لیکن ہم ایران سے مجبور ہیں۔ ہم نے ان سے کہا کہ تم ایران سے مجبور ہو، ہم گنبد خضرا سے مجبور ہیں، تم ایران سے مجبور ہو، ہم رسول اللہ کے حکم سے مجبور ہیں، تم ایران کی وجہ سے کچھ نہیں کرو گے، ہم جان اپنی دے کر بھی صحابہ کی چوکی داری کرتے رہے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، گزشتہ الیکشن ہوا، پچھلے الیکشن میں تقریباً 23 کے قریب شیعہ کامیاب ہوئے، نواز شریف صاحب جس الیکشن میں وزیر اعظم تھے، 23، اور اس سے پہلے بے نظیر کا الیکشن تھا جس میں 44 ممبر قومی اسمبلی میں شیعہ تھے اور 83 ممبر صوبائی اسمبلیوں میں شیعہ تھے، لیکن نواز شریف صاحب کے دور میں 23 ممبر شیعہ تھے، اور اب کیا ہے؟ یہ کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ سپاہ صحابہ کا کریڈٹ ہے، مولانا حق نواز شہید کے پیغام کا کریڈٹ ہے کہ 9 آدمی قومی اسمبلی میں سپاہ شیعہ بے نظیر کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، اور 4 قومی اسمبلی میں نواز شریف کے ٹکٹ پر کامیاب ہوئے، اور سپاہ صحابہ نے 37 شیعہ کو ہرایا ہے۔ ہم نے کیوں ہرایا؟ اس لیے پاکستان اکثریتی سنی آبادی کا ملک ہے، ہمارے موقف کو سمجھیں، ایران میں اس وقت 65% شیعہ آبادی، 65%، اور 33% اہل سنت آباد ہے، 2% دوسری اقلیتیں۔ ایران کے دستور کی شکل نمبر 12 میں خمینی نے یہ درج کرایا کہ ایران کا صدر، وزیر اعظم، وزیر، سفیر، مشیر، بلدیہ کا چیئرمین یا بلدیہ کا ممبر اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ شیعہ اسنا اشری فقہ پر عمل نہ کرتا۔ یعنی ان بلدیہ کے ممبر کے لیے شرط ہے
کہ وہ اسنا شریف ہو اور وہاں پر 33% سنی آبادی کے لیے کوئی حق نہیں. یعنی آپ دیکھیں اصفہان یونیورسٹی میں 22,000 طلبا ہیں اور وہاں ایک طالب علم سنی نہیں ہے. 33% سنی. تہران کے اندر ایک بھی سنیوں کی مسجد نہیں ہے تہران میں. اور نا خمینی صاحب کا کیا تھا؟ لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ اسلام، کہ کوئی دایاں بایاں نہیں، اسلام اسلام اسلام، اسلام کا نعرہ تھا. لیکن تہران میں کوئی سنی مسجد کیوں نہیں؟ 33% سنی ہے، ان کو کوئی حق نہیں، کوئی وزیر نہیں بن سکتا، کوئی مشیر نہیں بن سکتا. ایک عالم دین مولانا عبدالعزیز صاحب سے، شیخ الحدیث، تلہار جیل میں اذیتیں دے دے کر انہیں ذبح کر دیا گیا. اور انقلاب ایران میں وہ بھی ساتھ تھے ایک شہنشاہیت کے خلاف. اس کے بعد جب خمینی ایک ہسپتال میں، بیمارستان قلب تہران کا ہسپتال ہے، جس کمرے میں خمینی داخل تھا اسی میں وہ مولانا عبدالعزیز داخل تھے، تو وہاں انہیں کہا کہ اب انقلاب آ چکا ہے، اب ایران میں سنی، تہران میں سنیوں کو مسجد بنانے کے لیے آرڈر جاری کریں. اس نے کہا میں نے تو آرڈر جاری کیا ہوا ہے. جب پتہ کرایا کہ 3 سال سے آرڈر جاری ہے لیکن مسجد نہیں بنی، تو اس کے بعد آرڈر جاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو صدر تھے خامنائی، جو آج کل روحانی پیروان، انہوں نے کہا کہ ایران میں کسی جگہ پر بھی کوئی سنی اور مسجد تعمیر نہیں ہو سکتی. 33% اہل سنت اور مسجد نہیں بن سکتی آپ کی. 700 علماء اذیتیں دے دے کر جیلوں کے اندر ذبح کر دیے گئے، اہل سنت علماء. 14,000 سنی شہید کر دیے گئے. میرے بھائیوں، آپ اس کے مقابلے میں دیکھیں پاکستان میں 2-3% تک شیعہ ہے. ہر گلی میں کہتا ہے امام باڑہ بناؤ، ہر شہر میں کہتا ہے امام باڑہ بناؤ، ہر جگہ پر. یعنی گزشتہ دو سالوں سے پہلے پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ صرف پنجاب میں 32 ڈپٹی کمشنروں میں 13 شیعہ تھے اور 32 ایس پیوں میں 9 شیعہ تھے، کمشنروں میں، وزراء میں، اجلال حیدر زیدی جیسے، ایس کے محمود جیسے بڑے بڑے بددماغ خناس قسم کے شیعہ موجود تھے اور جڑیں کاٹنے کے لیے ہر جگہ تیار تھے. میرے بھائیوں، سنیوں کا ایک بچہ ایم اے پاس ہوتا ہے وہ کلرک نہیں بھرتی ہو سکتا، لیکن شیعہ کا لڑکا ایف اے پاس ہوتا ہے ڈائریکٹ اے ایس آئی بنتا ہے. چھابڑی لگاتا ہے سنی کا لڑکا، اور شیعہ کا لڑکا ایم اے پاس ہوتا ہے تو ڈی سی اور ایس پی لگ جاتا ہے. یہ وہ ناہمواری تھی پاکستان میں جو عرصہ دراز سے چلی آتی. پہلا موقع ہے کہ گزشتہ سال شیعہ اور سنی کی بنیاد پر افسروں کی تقرری کے لیے باقاعدہ پلان تیار کیا گیا، اس تحقیق پر کام شروع کیا گیا. لیکن ابھی تک ہم اس سے مطمئن نہیں ہیں کہ جو جس طرح کام ہونا چاہیے اس طرح نہیں. لیکن بڑا افسوس ہے کہ اب ہمارے ہاں وہ حکومت آ گئی جس حکومت میں سب کچھ جائز ہے، جس حکومت میں ہر چیز جائز ہے. میرے بھائیوں، سپاہ صحابہ سنی حقوق کی جد و جہد کر رہی ہے، اہل سنت کے حقوق کی آواز بلند کر رہی ہے. آپ دیکھیں شاگو میں مزدور مر گئے، 1 مئی کی پاکستان میں چھٹی ہوتی ہے جی، 1 مئی ہے. ہاکی کی ٹیم آ گئی تو چھٹی ہے، کرکٹ کی ٹیم آتی ہے تو چھٹی ہے، گھوڑوں کی ریس ہے تو چھٹی ہے، میلہ منڈی مویشیا کسی شہر میں لگ جاتی تو چھٹی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر 2 دن چھٹی ہے، 9 اور 10 محرم، کیونکہ سکندر مرزا شیعہ وزیر اعظم تھا تو اس نے چھٹی کی تھی. لیکن اس کے بعد ایک بھی ایسا سنی وزیر اعظم نہیں آیا جس کو ابو بکر صدیق کا ڈے یاد ہو، فاروق اعظم کا ڈے یاد ہو، عثمان غنی کا کوئی ڈے یاد ہو. کوئی نہیں. سنی غیرت نہیں رہی، سنیت نہیں رہی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کے خلاف اتنا بڑا لٹریچر اور اتنی کتابیں اس ملک میں چھپی. پہلی مرتبہ 2 سال پہلے میاں نواز شریف نے ہمیں بلایا اور انہوں نے ہمیں کہا کہ شیعہ سے تمہارا کیا اختلاف ہے. ہم نے نواز شریف سے کہا کہ یہ وہ 110 یا 165 کتابیں ہیں شیعہ کی جن میں صحابہ کرام کو کافر و مرتد اور منافق لکھا گیا. اس پر انہوں نے کمیٹی بنائی. اس کمیٹی میں 30 علماء تھے، بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، شیعہ بھی تھے. اس کمیٹی میں بھی شامل تھا. اس کمیٹی کا پہلا اجلاس اسلام آباد میں ہوا 20 جنوری 1991 کو. اس اجلاس میں 20 جنوری 1992 کو اس کا اجلاس تھا. اس اجلاس میں ہم سے کہا گیا کہ اصل کتابیں پیش کریں. ہم نے اصل کتابیں پیش کی. دوسرا اجلاس 2 جولائی 1992 کو ہوا. اس اجلاس میں
مولانا عبدالستار نیازی کی قیادت میں وہ اجلاس ہوا، وہ سربراہ تھے کمیٹی کے، انہوں نے ان کتابوں پر ریسرچ کی، ایک بہت بڑی کمیٹی اور علماء نے اس کو دیکھا اور انہوں نے سفارشات مرتب کی، انہوں نے لکھا کہ جو کتابیں یہ سپاہی صحابہ نے پیش کی ہیں، ان کتابوں میں صحابہ کرام کو کافر و مرتد لکھا گیا، صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی، لہذا ان کتابوں کے لکھنے والوں کو سزائے موت دی جائے، ہم سفارش کرتے ہیں۔ اب وہ سفارشات مرتب کر کے نواز شریف صاحب کی ٹیبل پر چلی گئی، اور مجھے افسوس ہے ان کو وقت نہیں ملا یا انہوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی نواز شریف صاحب نے، کہ پورے 9 مہینے تک وہ سفارشات ان کی ٹیبل پر پڑی رہی، لیکن ان کو آئین کا حصہ نہیں بنایا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ ان کو آئین کا حصہ بنایا جائے، اور اسی اسنا میں ہم نے ہماری جماعت کے نائب سرپرست مولانا اعظم طارق صاحب نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی اور ناموس صحابہ کا بل پیش کیا۔ ناموس صحابہ کا بل کیا تھا کہ اب جب کوئی کتاب صحابہ کے خلاف چھپتی ہے تو ہمیں تھانے دار، ڈی ایس پی، ایس پی کہتا ہے کوئی قانون نہیں، ہم کس کیسے سزا دیں، کہ جنرل ضیاء صاحب نے جو آرڈیننس ناموس صحابہ کا جاری کیا تھا اس میں صحابہ کے گستاخ کے لیے 3 سال سزا مقدر اور قابل ضمانت مقدمہ تھا اور ناقابل دست اندازی پولیس تھا کہ پولیس خود ایکشن نہیں لے سکتی، یہ اس شک میں تھا۔ ہم نے اس میں ترمیم کی کہ جو شخص صحابہ کرام کو کافر قرار دیتا ہے، علی العموم تمام صحابہ کو کافر کہتا ہے، وہ قرآن کا منکر ہے، کیونکہ قرآن کی 700 آیات میں صحابہ کی شان اللہ نے بیان کی، اس لیے انکار قرآن کی وجہ سے وہ کافر و مرتد قرار پایا، اور ارتداد کی سزا سزائے موت ہے، لہذا جو تمام صحابہ کو بالعموم کافر کہتا ہے اس کے لیے سزائے موت مقرر ہے، پہلی شک۔ دوسری شک یہ تھی کہ جو صحابہ کو کافر تو نہیں کہتا لیکن گالی دیتا ہے، اس کے لیے 25 سال یا عمر قید کی سزا مرکی جائے۔ جو صحابہ پر تنقید کرتا ہے دبے لفظوں میں، اس کو 10 سال سزا دی جائے، اور ان کے لیے قانون بنایا جائے کہ اس کی ضمانت نہیں ہو۔ یہ ہم نے بل پیش کیا، اس بل پر بڑے بڑے مشائخ نے، بڑے بڑے علماء نے دستخط کیے، اور مولانا اعظم طارق اور میں رات کے 12-12 بجے 2-2 بجے تک اراکین اسمبلی کے پاس گئے، 45 ارکان اسمبلی جن 12 مسلم لیگ کے تھے اور 6 پیپل پارٹی کے سنی بھی تھے اور باقی تمام دینی مذہبی جماعتوں کے اراکین اسمبلی تھے، انہوں نے اس پر دستخط کیا اور وہ ناموس صحابہ کا بل ہم نے پیش کر دیا، لیکن وہ ناموس صحابہ کا بل نواز شریف صاحب کے 2 وزیروں کی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے منظور نہ ہو سکا، لیکن جب صدر اسحاق صاحب نے اسمبلی توڑی اور حکومت کو برخاست کیا، اس کے بعد سپریم کورٹ نے جب یہ حکومت بحال کی تو میاں صاحب نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ یہ اگر یہ حکومت کچھ دیر چلی تو میں یہ بل منظور کروں گا۔ چنانچہ کچھ دنوں کے بعد ناموس صحابہ کا بل پھر پیش ہوا جب نواز شریف صاحب کی حکومت بحال ہوئی، تو مجھے اس بات پر خوشی ہے کہ اس بل کو جب اسمبلی میں پیش کیا گیا تو پوری اسمبلی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا ہمیں سارا بل منظور۔ اب وہ بل تو منظور ہوا لیکن اس کے بعد اس نے قانون بننا تھا، قانون بنانے کے لیے اسٹینڈنگ کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ اس نے اسمبلی میں آ کر منظوری حاصل کر لی تھی، لیکن اب بے نظیر کی حکومت بنی، ہمیں وعدہ تو کرتی تھی کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں اسلام نافذ کروں گی، یہ اس نے کئی جگہ کہا، لیکن ہمیں کوئی توقع نہیں۔ اس کے باوجود سپاہ صحابہ بہت جلد قومی اسمبلی میں ناموس صحابہ کا بل پیش کریں گے، اور اس بل کے بعد خلفائے راشدین کے ایام پر سرکاری تعطیل کے لیے ہم بل پیش کریں گے، یہ دوسرا بل ہوگا، اور تیسرے نمبر پر یہ 165 شیعہ کی کتابیں، یہ ہم اسمبلی کے فورم پر پیش کریں گے، اور اراکین اسمبلی سے کہیں گے کہ اس وقت تک اسمبلی کی کاروائی نہیں شروع ہوگی جب تک ان کتابوں کو ضبط نہیں کیا تھا۔ بے شک حکومت چیخے، حکومت روئے، لیکن ہم اپنے اراکین اسمبلی کو میں نے کہہ دیا ہے کہ سارے کام چھوڑ کر 3 صوبائی اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے ہیں اور قومی اسمبلی میں 2 بیماری جماعت کے نمائندے ہیں، ان سے ہم نے کہہ دیا ہے کہ اسمبلیوں کی کاروائیوں کو روک کر یہ کتابیں پیش کرنی ہیں جن میں صحابہ کرام کو ماں بہن کی گالیاں دی گئی ہیں، صحابہ کو کافر و مرتد اور کافر آفق لکھا گیا ہے۔ جب تک ان کتابوں کے بارے میں حکومت کوئی فیصلہ نہیں کرتی ہم کسی اسمبلی کی کوئی کاروائی نہیں چلنے دیں گے۔ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں، لیکن ہمیں وقت کا انتظار ہے کہ کس موقع پر کتنے اراکین اسمبلی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور کتنے اراکین اسمبلی اس کی تائید کرتے ہیں۔ اب تو اس ایکشن میں کیونکہ 2 وزیروں نے ناموس صحابہ بل کی مخالفت کی تھی، اور ہمیں بڑا افسوس ہے کہ وہ دونوں ہار گئے. کیوں؟ انہوں نے اخیر میں جب الیکشن میں وہ ہار رہے تھے تو انہوں نے ہاتھ جو کر ہمیں کہا تھا کہ اگر آئندہ ہم آئے تو ہم بل کی مخالفت نہیں کریں. ہم نے کہا نہیں, ایک دفعہ تمہیں ہارنا ضروری ہے اس لیے تاکہ تمہیں سبق ملے. چنانچہ وہ دونوں ہار گئے, چودھری اسد الرحمان اور چودھری عبد الغفور. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ دونوں کو ہرانے والی سپاہی صحابہ اور ان کو بھی پتا ہے. اور اس کے علاوہ فخر امام کو ہم نے ہرایا. کیوں ہرایا؟ اس کے مقابلے میں پیپل پارٹی کا آدمی کھڑا تھا. ہمیں افسوس تھا کہ ہم نے پیپل پارٹی کی حمایت کا اعلان نہیں کیا, نہ کسی کو کہا کہ اس کو ووٹ دو, لیکن شیعہ کی مخالفت کی وجہ سے کچھ ووٹ پیپل پارٹی کے آدمی کو بھی ہمارے گئے اور کچھ نے ووٹ دیا ہی نہیں. ایسا بھی ہوا. لیکن فخر امام کو ہرانا اس لیے ضروری تھا کہ نواز شریف صاحب نے اسے وزیر تعلیم بنایا, اور وزیر تعلیم کے دوران اس نے ایک نصاب ایسا بنایا کہ ہجرت کی کتاب انگریزی کی 9ویں اور 18ویں اور 14ویں, اس میں جو سفارشات, حالانکہ وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کا مسئلہ تھا, اس میں ان کی سفارشات سے صدیق اکبر کا نام ہجرت کے واقعہ سے نکال دیا گیا. ہم نے بڑی چیخو پکار کی لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی. اب آپ بتائیں کہ ایسے وزیر کو ہرانا چاہیے تھا یا نہیں ہرانا؟ چنانچہ وہ ہار گئے اور بری طرح ہارے. میں نے پہلے کہا تھا کبیر والے کے جلسے میں کہ فخر امام کو سپاہی صحابہ 15,000 ووٹوں سے ہرائے گی, چنانچہ وہ 18,000 ووٹوں سے ہارا ہے. میرے بھائیوں, اسی طرح سید منظور حسین شاہ ایک بڑا غلیظ قسم کا شیعہ تھا لالا موسیٰ کا, جس نے 3 آدمی شہید کرائے تھے ہمارے, اس کو سپاہی صحابہ نے ہرایا. بے شک وہ تھوڑے ووٹوں سے ہارا ہے لیکن سپاہی صحابہ کی پوری قوت وہاں صرف ہوئی. اسی طرح عرف رجوانہ شورکوٹ کا ایک ایم این اے تھا جس کو میں دوسرا ساجد نقوی سمجھتا ہوں, اس کو بھی سپاہی صحابہ نے ہرایا اور اس کا ہارنا ضروری تھا. اسی طرح 2-4 اور ایسی جگہ جہاں سخت کانٹے دار ہمارا مقابلہ تھا, لیکن اس سارے تناظر میں ہمیں اس بات پر افسوس ہوا کہ بے نظیر اقتدار میں آئی. بے نظیر کے اقتدار میں آنے کی کسی عالم کو کوئی خوشی نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیں. لیکن علماء کی بعض باتوں سے نواز شریف سے ناراضگی تھی, اور وہ اس لیے کہ پچھلے الیکشن میں تو ہم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے. مولانا سمیع الحق صاحب نے اسے آئی جی آئی کا سربراہ بنانے کی تجویز پیش کی تھی پچھلے الیکشن میں, باری مولانا سمیع الحق صاحب کی تھی. ہر 3 مہینے کے بعد صدر بنتا تھا تو مولانا نے تجویز دی کہ مستقل صدر بنایا جائے اور میری باری نواز شریف کو دی جائے. لیکن آئی آئی کے قیام کے بعد ایک ایک مذہبی جماعت سے کو علیحدہ کر دیا گیا ایک سازش کے تحت. میں سمجھتا ہوں اس میں اکیلے نواز شریف صاحب کا نہیں, ان کی جماعت کے کچھ لوگ ایسے تھے, 1-2 ایسے آدمی جو اس وقت دنیا میں موجود نہیں, اس لیے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں. ان کی ہٹ گرمی اور ضد کی وجہ سے جماعتیں علیحدہ ہوئی اور اس کی وجہ سے مذہبی طبقے کی ہمدردی ختم ہو گئی. بھئی مذہبی جماعتوں کو تو ویسے 8-10 سیٹیں ملتی ہمیشہ, 6 یا 7-8 ملتی ہیں, اور وہ 6-7-8 اب بھی ملی ہیں. یہ بات نہیں ہے کہ مذہبی طبقے ہار گئے, لیکن اصل میں کچھ لوگوں نے دعوے اتنے زیادہ کر دیے تھے, لاکھوں روپے کے اشتہار کروڑوں روپے کے کر کے, کہ ان اشتہاروں کے مطابق ان کو کامیابی نہیں ملی تو ایک تاثر ہو گیا کہ ساری قوم شکست ہو گئی. کوئی جن لوگوں نے اسمبلی میں پھڈا ڈالنا ہے وہ مولوی سارے اسمبلی میں آ گئے, یہ بھی یاد رکھیں. اور جنہوں نے جو مولوی کبھی نہیں بولے تھے وہ کوئی بھی نہیں جیتا, اور جن لوگوں نے بولنا ہے وہ آ چکے. اب ہمیں لوگ کہتے ہیں جی سپاہی صحابہ کیا کر رہی ہے, تو میں آپ کو بتاتا ہوں, نواز شریف صاحب قائد حزب اختلاف ہے. ہم دے رہے ہیں کہ قائد حزب اختلاف کیا کریں گے اور کیا کر رہے ہیں, اپوزیشن کا ساتھ ہم دیں گے, لیکن اگر نواز شریف صاحب نے 3-4 مہینوں میں صحیح رول اپوزیشن کا ادا نہ کیا تو آپ دیکھیں گے سپاہی صحابہ کا جرنیل مولانا اعظم طارق وہی رول ادا کرے گا جو رول ایک قائد حزب اختلاف کو ادا کرنا چاہیے. انشاءاللہ سپاہی صحابہ اس بات کو بخوبی سمجھتی ہے کہ پاکستان میں جو حالات اس وقت ہیں ان حالات سے کیسے نمٹنا چاہیے, ہمیں زیادہ اس کی خبر ہے. اور یہاں ہر کے ملکوں میں سوائے پروپگنڈے کے, سوائے تبصرے کے, کیونکہ فارغ وقت میں تبصرے کے بغیر اور بات نہیں ہوتی اور کوئی کام نہیں ہوتا, ہمیں اپنی مشکلات کا اور اپنی باتوں کا احساس ہے. اور دوسری بات ہے کہ بعض لوگوں کو بے نظیر سے زیادہ خطرہ پڑ گیا ہے, ہمیں کوئی خطرہ نہیں, یہ بات یاد رکھیں. ہمیں افسوس ضرور ہوا ہے کہ عورت حکمران کیوں بنی, لیکن ہمیں خطرہ کوئی نہیں. اس لیے خطرہ نہیں, بے نظیر کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا, اس کے باپ کو بھی دیکھا ہے, اس سے بھی ہم نے مقابلہ کیا تھا, اب بھی کریں گے. جس کو خطرہ ہو وہ خود گھر چلا جائے, ہم انشاءاللہ خود نمٹ لیں گے. ہم میں ایسی قوت اور صلاحیت موجود ہے. بھئی ہمارے نمائندے اسمبلی میں ہیں, اسمبلی میں نہ بھی ہوتے ہم تب بھی اس کے لیے تیار تھے کہ ہم اس سے نمٹتے, لیکن اب تو اسمبلی میں ہمارے لوگ موجود ہیں. پہلے مولانا اعظم طارق اکیلے تھے, اب ہمارے ساتھ تو مولانا شہید احمد ایک اور نمائندے موجود ہیں. ہمارے پاس تو ویسے 100 شہید ہیں, لیکن جو نمائندہ ہمیں ملا وہ خود ہی شہید ہے, وہ زندہ شہید ہے مولانا شہید احمد. تو اس لیے انشاءاللہ جو رول علماء کو اسمبلی میں ادا کرنا چاہیے وہ ہم کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ پاکستان کی مذہبی اور دینی جماعت ہے، پاکستان کے مذہبی فورم پر، دینی فورم پر کام کر رہی، اور ہم نے متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم پر الیکشن لڑا، متحدہ دینی محاذ، اپنے نام سے نہیں لڑا، متحدہ دینی محاذ کے پلیٹ فارم سے لڑا. دینی سیاست ہم کرنا چاہتے ہیں، اسلامی سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو کتابیں میں نے پیش کی ہیں، میں نے ان کا حوالہ دیا ہے، ان کتابوں کی وجہ سے شیعہ سے ہمارا اختلاف ہے. ان کتابوں کی وجہ سے شیعہ کو ہم علل اعلان برسر عام کافر کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں جناب 10-15 سال پہلے بھی تو شیعہ تھے، اس وقت یہ کافر کافر کا نعرہ لگتا تھا، اس وقت یہ تلخ باتیں نہیں تھی، اس وقت خمینی کا انقلاب بھی نہیں آیا تھا. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، خمینی کا انقلاب 79 میں آیا، کتابیں اس کے بعد 82-83 میں شائع ہونا شروع ہوئی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، امام جعفر صادق کا ایک قول شیعہ کی کتابوں میں موجود ہے، اصول کافی میں، کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، شیعہ کہتے ہیں کہ جو شیعہ آئندہ قیامت تک اپنے مذہب کو ظاہر کرے گا وہ ذلیل ہوگا، جو مذہب کو چھپائے گا وہ عزت پائے گا. چنانچہ شیعہ نے 1400 سال اسی اصول پر عمل کیا، تقیہ کیا، تقیہ کر کے کبھی مغل حکومتوں میں شیعہ شامل رہا، کبھی اسلامی کتابوں میں مصنف بنا رہا، کبھی اسلام کے مدرسوں کے نصاب کی کتابوں میں اپنا نام شامل رکھا، کبھی شاہجہاں اور ظہیر الدین بابر، ہمایوں اور پرانے تمام مسلم حکمرانوں کے دربار میں بطور مفتی کے، بطور عالم کو، بطور یعنی شیعہ اپنے آپ کو مسلمان متعارف کراتا رہا. لیکن خمینی نے آ کر جو خطبہ تیسرا دیا تھا، جس خطبے کا ذکر صحیفہ نور خمینی کی کتاب جو 18 جلدوں میں چھپی ہوئی ہے، اس کے چھٹے تیسرے خطبے میں خمینی کہتا ہے کہ آج تک 1400 سال میں اسلام کی شیعہ کی حکومت اور مضبوط کہہ ہو چکی ہے، لہذا میں تقیہ کا حکم منسوخ کرا ہوں. اب تقیہ ختم ہے، اب اپنے مذہب کو ظاہر کرو، اپنے مذہب کو واضح کرو. میرے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ختم نبوت کی تحریکوں میں شیعہ علماء کے ساتھ تھے، وہ اس لیے ساتھ تھے کہ تقیہ کر کے کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں. پرانی پاکستان کی تاریخ میں، نظام مصطفیٰ کی تاریخ میں، ختم نبوت کی تاریخوں میں تقیہ ہوتا تھا. تو ایک آدمی تقیہ کر کے مظفر علی شمسی کہہ دے کہ میں خلفائے راشدین کا غلام ہوں تو سارے لوگ اس کے پیچھے لگنے کے غلام ہیں. لیکن خمینی نے جب تکیہ اٹھا دیا تو اب کسی شیعہ سے بات کرو، علی غزنفر قرار بھی بات کرو، وہ بھی کہتا ہے کہ جو امام خمینی نے کہا وہ میں مانتا ہوں، کیونکہ تکیہ ختم ہو چکا ہے، اب جھوٹ فریب کا پردہ چاک ہو چکا ہے. اس لیے شیعہ تب خود بخود ننگی ہو گئی ہے، اب ننگے ہونے کے بعد پھر ہم وہی بات کریں جو پنی بات تھی. اس لیے تکیہ کی سیاہ چادر کے اتر جانے کے بعد اگر شیعہ ننگا ہو گیا ہے تو اس میں قصور خود خمینی کا ہے، جس نے اپنی قوم کو خود ننگا کر دیا ہے. حق نواز شہید نے تو نشاندہی کی ہے، یہ کہا کہ یہ ننگے ہیں دیکھو ان ننگوں سے بچو، نشاندہی کی ہے. تو نشاندہی کرنے سے بڑا جرم تو اس کا اپنا ہے کہ جس نے خود کپڑے اتار کر چوراہے میں اپنی قوم کو ننگا کر دیا. تو میرے بھائیوں میں آپ حضرات سے یہ توقع کروں گا کہ سپاہ صحابہ کا آپ ساتھ دیں. یہ مذہبی جماعت ہے جس میں بریلوی دیوبندی اعلی حدیثوں کے نوجوانوں کی بہت بڑی تعداد پاکستان میں اس میں شامل ہے، اور ان نوجوانوں کے عقائد بھی توحید و سنت کے مطابق صحیح ہو رہے ہیں. ایسے آوارہ گرد لوگ جو سارا دن سینماؤں اور فلموں میں رہتے تھے، آج سپاہ صحابہ کا پرچم اٹھا کر وہ صحابہ کے نغمے سرا رہے ہیں. پاکستان میں لاکھوں نہیں، لاکھوں سے بھی زیادہ، کروڑ کے قریب ایسا نوجوان ہے کہ جو سپاہ صحابہ کے پروگرام کو سن چکا ہے اور سمجھ چکا ہے. پاکستان میں کوئی ایسی مذہبی دینی جماعت نہیں جس کے 20 لاکھ آدمیوں نے فارم پر کیے ہوں، یہ سپاہ صحابہ کی جماعت. تو میرے بھائیوں میں آپ سے خاص کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت 325 نوجوان سپاہ صحابہ کا جیلوں میں پڑا ہوا، ان میں سے 24 نوجوان سزائے موت کی کالی کوٹھڑیوں میں بند، 13 آدمی 25-25 سال قید کی سزا کاٹ رہے ہیں، اور جو 85 آدمی ہمارے شہید ہوئے ان کی تقریباً 40 سے قریب بیوہ عورتیں ہیں جن کو سپاہ صحابہ جن سے تعاون کر رہی ہیں. میرے بھائیوں ہم لاہور میں، ہمیں 5 کنال جگہ شاہدرہ میں ایک آدمی نے دی ہے، اور وہاں مرکزی سیکرٹریٹ سپاہی سبھا قائم کر رہی ہے، اور اس مرکزی سیکرٹریٹ میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں کہ پریس لگائیں، انٹرنیشنل فورم بنائیں، وہاں ایسا لٹریچر اور کتابیں تیار کریں جو 13 زبانوں میں شائع ہو کر پوری دنیا میں صحابہ کرم کے علوم و افکار کو عام کریں. میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہیں، ان کے لیے آپ کو دعا کرنی چاہیے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ان کے لیے دعا کریں، جو بیوہ عورتیں ہیں اور جو مستحق لوگ ہیں ان کے ساتھ مالی معاونت کریں. ہم نے سپاہ صحابہ ویلفیئر ٹرسٹ ایک لاہور میں ادارہ بنایا ہے جس میں بیوگان کے لیے، شہداء کے لیے اور زخمیوں کے لیے، جیل والوں کے لیے اور گرفتار شدگان کے لیے ڈائریکٹ پیسے جمع ہوتے ہیں. آپ سے درخواست ہے آپ وہ اکاؤنٹ، مولانا سیف الرحمان صاحب ہماری جماعت کے سرپرست ہیں سعودی عرب کے، ان سے آپ وہ اکاؤنٹ نمبر حاصل کریں، لاہور کے بینک کا اکاؤنٹ ہے، اور ان بیوگان کے لیے آپ زکوٰۃ عطیات سے تعاون کریں. میرے بھائیوں اسی طرح جو مرکزی سیکٹریٹ تعمیر ہو رہا ہے لاہور میں، وہ یکم رمضان سے اس کی باقاعدہ اس کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے، یکم رمضان مبارک ہے۔ میں نے مدینہ منورہ پرسوں ترسوں بات کی تو وہاں لوگوں نے کہا کہ چونکہ سپاہ صحابہ صحابہ کی سپاہی ہے اور صحابہ کی اصل سرزمین مدینہ منورہ ہے، لہذا ہم اس سیکٹریٹ کی تعمیر مدینہ منورہ سے شروع کریں۔ چنانچہ انہوں نے ایک کمرے کا سب سے پہلا ابو بکر بلاک ہم بنا رہے ہیں، ابو بکر بلاک جس میں 12 کمرے ہوں گے، تو 12 کمروں میں ایک کمرے کا وعدہ مدینہ منورہ والوں نے کیا، ایک کا مکہ مکرمہ نے، ایک کا ریاض والوں نے کیا، وہی ساتھی جمع تھے۔ تو اسی طرح آپ کو بھی اس میں دلچسپی لینی چاہیے کہ ایک کمرہ ضرور اس علاقہ سے اس کے ساتھ ہی تعمیر کرائیں۔ میرے بھائیو، سپاہ صحابہ کے ساتھ ہی آپ کا مالی تعاون ہے، آپ اس کا یہ تعاون نہ کریں، ہم آپ پر راضی ہیں، یہ کوئی ہماری بات کا معاملہ نہیں، ہم نے کوئی اب یہ پیسہ سیاست کی نہیں چڑھانا، حالانکہ سپاہ صحابہ جو سیاست کرے گی وہ بھی مذہبی اور دینی سیاست ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا سیکٹریٹ ہے عالمی سطح پر جو سپاہ صحابہ قائم کر رہی۔ میں انشاءاللہ لندن جا رہا ہوں اور وہاں سپاہ صحابہ کا ایک عالمی کنونشن ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ 1.5 درجن ملکوں کے علماء اور نمائندے شریک ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دنیا کے تمام اسلامی ملکوں میں سپاہ صحابہ کی شاخیں کی جائیں اور سپاہ صحابہ کے پروگرام کو عام کیا جائے۔ میرے بھائیو، مجھے
یہ بتائیں لیبیا میں کیا ہوا، کرنل قذافی نے کیا کیا، آیا تھا اسلام کے نام پہ۔
عالمی کنونشن ہو رہا ہے جس میں انشاءاللہ 1.5 درجن ملکوں کے علماء اور نمائندے شریک ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ دنیا کے تمام اسلامی ملکوں میں سپاہ صحابہ کی شاخیں قائم کی جائیں اور سپاہ صحابہ کے پروگرام کو عام کیا جائے۔ میرے بھائیو، مجھے امید ہے کہ جدہ کے اندر سپاہ صحابہ کو آپ لوگ فعال بنائیں گے، یہاں سپاہ صحابہ کی باڈی قائم ہو چکی ہے، صدر اور سیکٹری کا تعین ہو چکا ہے، اور یہاں سپاہ صحابہ کے بہت سے اراکین بھی موجود ہیں۔ میں ان سے خاص کروں گا کہ جو لوگ سپاہ صحابہ میں شامل نہیں ہیں وہ سپاہ صحابہ میں باقاعدہ شامل ہو، مولانا حق نواز کا پیغام آگے پہنچائیں، ان کی کیسیں آگے پہنچائیں اور ان کے کارناموں کو آگے پہنچائیں، اور ہمارا جو لٹریچر ہے اور پمفلٹ ہے ان کو آگے پہنچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔